الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں الحمدللہ سورہ مائدہ آیت نمبر 10 تک ہمارا سبق پہنچا تھا آج ہم آیت نمبر 11 سے انشاءاللہ اپنے درس کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اللہ پاک قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ترجمہ اے ایمان والوں اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ دراز کریں تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر سے روک دیے اور اللہ سے ڈرو اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ناظرین اکرام اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، قیام فرمایا، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جدا جدا درختوں کے سائے میں آرام کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار ایک درخت پر لٹکا دی۔ ایک دیہاتی عرابی موقع پا کر آیا اور چھپ کر اس نے تلوار لی اور تلوار کھینچ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، آپ کو مجھ سے اب کون بچائے گا؟ اس عرابی نے دو یا تین مرتبہ یہ کہا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا، ہر بار اسے یہی جواب ملا کہ اللہ۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے ہاتھ سے تلوار گرا دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پکڑ لیا اور فرمایا، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے عرض کی، مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بلوایا اور انہیں اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے اس عرابی کے حرکت کے بارے میں خبر دی، پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف بھی فرما دیا۔ سبحان اللہ، کیسی خوبصورت بات ہے، آپ کو قتل کرنے کے لیے کوئی آئے اور اس کے باوجود آپ اسے معاف فرما دیں، کتنی بڑی بات ہے۔ آج اگر کوئی ایسی حرکت کرنے والا خدا نخواستہ کسی کے پاس پہنچے اور سامنے والا اس پہ قابو کر لے تو پھر اس کی جو درگت بنائے، سب سمجھتے ہیں کہ نیچرل غصہ بھی ہوتا ہے، لیکن اسی وقت قابو میں کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ مبارکہ کا ایک زبردست حصہ ہے اور اللہ پاک کی نعمت ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ ترجمہ، اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے اور اللہ نے فرمایا، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو، تو بے شک میں تم سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا اور ضرور تمہیں ان باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، تو اس عہد کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو وہ ضرور سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ ناظرین، ہوا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ پاک نے وعدہ فرمایا تھا کہ انہیں اور ان کی قوم کو مقدس سرزمین یعنی شام کا وارث بنائے گا، سیریا جسے آج کل کہا جاتا ہے، جس میں کنعانی جبار رہتے تھے، بہت خطرناک قوم تھی وہ۔ فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم الہی ہوا کہ بنی اسرائیل کو بیت المقدس کی طرف لے جائیں، میں نے اس کو تمہارے لیے رہائش گاہ بنا دیا ہے، وہاں جاؤ اور جو دشمن وہاں ہیں ان سے جہاد کرو، میں تمہاری مدد فرماؤں گا، اور اے موسیٰ تم اپنی قوم کے ہر ہر گروہ میں سے ایک ایک سردار بناؤ، اس طرح 12 سردار مقرر کرو جن میں سے ہر ایک اپنی قوم کے حکم ماننے اور عہد پورا کرنے کا ذمہ دار ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 12 سردار منتخب کر کے بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہوئے۔ جب اریحا کے قریب پہنچے تو ان سرداروں کو دشمن کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ بڑے عظیم جسامت والے اور نہایت قوی اور توانا صاحب ہیبت و شوکت ہیں، اور یہ ان سے ڈر کر بھاگتے ہوئے واپس آئے اور آ کر انہوں نے اپنی قوم سے سارا حال بیان کر دیا، حالانکہ انہیں اس سے منع بھی کیا گیا تھا، لیکن سب نے عہد شکنی کی سوائے دو آدمیوں کے، ایک کالب بن یوقنا اور دوسرے یوشع بن نون، یہ دونوں وعدے پر قائم رہے۔ اس واقعے کو سامنے رکھ کر آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ بے شک اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ وہ اللہ پاک کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور توریت کے احکام کی پیروی کریں، پھر قوم جبارین سے جہاد کے لیے ان میں 12 سردار بنائے گئے، اور اللہ پاک نے انہیں فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہاری مدد کروں گا اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کی تعظیم کرو اور اللہ پاک کو قرض حسن دو یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو، تو میں تم سے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، تمہیں جنت پہ داخل کروں گا۔ آیت میں رسولوں پر ایمان لانے کے ساتھ ان کی تعظیم کا حکم بھی دیا گیا ہے، اس سے یہ بھی اشارتاً پتہ چلا کہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعظیم اہم ترین فرائض اسلام میں سے ہے۔ چنانچہ مزید آگے فرمایا، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ، تو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے، وہ اللہ کی باتوں کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں، اور انہوں نے ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی، اور تم ان میں سے چند ایک کے علاوہ سب کی کسی نہ کسی خیانت پر مطلع ہوتے رہو گے، تو انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ناظرین اکرام، بنی اسرائیل نے عہد الہی کو توڑا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد آنے والے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تکذیب کی، انہیں جھٹلایا، اور انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو قتل کیا اور توریت کے احکام کی مخالفت کی، نیز ان آیت کو بدل دیا جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفت کا بیان تھا جو توریت میں بیان کی گئی تھی۔ انہوں نے اللہ پاک کی بہت سی ہدایات کو بھی فراموش کر دیا جو توریت میں دی گئی تھی کہ وہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں، ان پر ایمان لائیں، تو ان حرکتوں کے نتیجے میں اللہ پاک نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ ناظرین، اس سے پتہ چلا کہ بد اعمالیوں کی وجہ سے بھی دل سخت ہو جاتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آنسو دلوں کی سختی کی وجہ سے خشک ہوتے ہیں، اور دلوں کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور عیب زیادہ ہونے کی وجہ سے گناہ کثیر ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخت دل آدمی اللہ پاک سے بہت دور رہتا ہے، اللہ پاک ہمیں دل کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا مزید اس آیت میں آگے کہ آپ ہمیشہ ان لوگوں کی خیانتوں پر مطلع ہوتے رہیں گے، کیونکہ دغا بازی، خیانت، عہد توڑنا اور رسولوں کے ساتھ بد عہدی ان کی اور ان کے آبا و اجداد کی پرانی عادت ہے۔ ہاں، ان میں سے جو ایمان لانے والوں کی تھوڑی سی تعداد ہے، یہ خائن نہیں ہیں، اور ان لوگوں سے جو کچھ پہلے سرزد ہوا اس پر گرفت نہ کرو۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت اس قوم کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے پہلے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا، پھر توڑ دیا، پھر اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر مطلع فرمایا اور یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ ان کی اس عہد شکنی سے درگزر کیجئے جب تک کہ وہ جنگ سے باز رہیں اور جزیہ ادا کرنے سے منع نہ کریں۔ اگلی آیت میں مزید اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ ترجمہ، اور جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصارہ ہیں، ان سے ہم نے عہد لیا تو وہ ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا بیٹھے جو انہیں کی گئی تھی، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بغض ڈال دیا، اور ان قریب اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر اب یہودیوں کے بعد عیسائیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصارہ ہیں یعنی دین خدا کے مددگار ہیں، ان سے بھی ہم نے اللہ پاک اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کا وعدہ لیا تھا، لیکن وہ بھی انجیل میں دی گئی نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا بیٹھے، اور انہوں نے بھی عہد شکنی کی تو ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ چنانچہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب نصارہ نے انجیل پر عمل کرنا ترک کیا اور رسولوں کی نافرمانی کی، فرائض ادا نہ کیے اور حدود الہی کی پرواہ نہ کی، تو اللہ پاک نے ان کے درمیان عداوت ڈال دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ فرقوں میں بٹ گئے اور ایک دوسرے کو تباہ کرنے لگے۔ چنانچہ دو عالمی عظیم جنگیں، ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ٹو، ان کی تباہیاں انہی صاحبان کی حرکتیں ہیں جو دنیا آج تک انہیں یاد کرتی ہے اور ان سے پناہ مانگتی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ ترجمہ، اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے، وہ تم پر بہت سی وہ چیزیں ظاہر فرماتے ہیں جو تم نے اللہ کی کتاب سے چھپا ڈالی تھی، اور بہت سی معاف فرما دیتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب۔ ناظرین کرام، یہاں یہودیوں اور عیسائیوں سب سے خطاب ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، وہ تم پر بہت سی چیزیں ظاہر فرماتے ہیں جو تم نے اللہ پاک کی کتاب سے چھپا ڈالی تھیں، جیسے رجم کی آیات اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نعتیں، وہ اوصاف جو تم نے چھپا دیے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بیان کر دیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ تمہاری چھپائی ہوئی چیزوں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی باتیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف بھی فرما دیتے ہیں، اور ان کا ذکر بھی نہیں کرتے، اور نہ ان پر کوئی پکڑ فرماتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی چیز کا ذکر فرماتے ہیں جس میں مصلحت ہو۔ یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کا بیان ہے۔ پھر مزید اس آیت میں یہ بھی فرمایا گیا، قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب آ گئی۔ تو اس آیت مبارکہ میں نور سے کیا مراد ہے، اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات اس سے مراد ہے۔ فقی ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں، وَهُوَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ، یعنی نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن ہیں۔ امام ابو محمد حسین بن مسعود بغوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقیل الاسلام، یعنی نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اسلام ہے۔ علامہ خازن رحمۃ اللہ علیہ تفسیر خازن میں فرماتے ہیں، یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما سماہ اللہ نورن لأنہ یہتدی بہ کما یہتدی بالنور فی الظلام، یعنی نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو نور اس لیے فرمایا کہ جس طرح اندھیرے میں نور کے ذریعے ہدایت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بھی ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لفظ نور کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہو النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ساوی میں لکھتے ہیں، وسمی نورن لأنہ ینور البصائر ویہدیہا للرشاد ولأنہ اصل کل نور حسی و معنوی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اس آیت میں نور رکھا گیا، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصیرتوں کو روشن کرتے ہیں اور انہیں رشد و ہدایت فرماتے ہیں، اور اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نور حسی، یعنی وہ نور جسے دیکھا جا سکے، اور نور معنوی جیسے علم ہے، ہدایت وغیرہ، جو نور تو ہے لیکن دیکھے نہیں جا سکتے، تمام انوار کی اصل اور بنیاد ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ تحریر فرماتے ہیں نور کے وضاحت کرتے ہوئے کہ النور والکتاب هو القرآن وهذا ضعيف لأن العطف يوجب المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، یعنی یہ قول کہ نور اور کتاب دونوں سے مراد قرآن ہے، یہ قول ضعیف ہے، کیونکہ حرف عطف معطوف و معطوف علیہ میں مغایرت، یعنی ایک دوسرے کا غیر ہونے کو مستلزم ہے، یعنی کہ اللہ پاک نے یوں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جو بیچ میں واو آیا اس نے گیپ کر دیا، نور الگ چیز ہے، کتاب الگ چیز ہے، یہ واو کے بیچ میں آنے سے پتہ چل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مغایرت۔ تو علامہ فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ یہ واو کا بیچ میں آنا یہ پتہ چلتا ہے کہ نور سے مراد اور کوئی چیز ہے اور کتاب سے مراد کتاب ہے، قرآن پاک ہے۔ علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نور سے مراد تمام نوروں کے نور نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کون سی رکاوٹ ہے اس بات سے کہ دونوں نعتیں یعنی نور اور کتاب مبین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوں؟ بے شک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نور عظیم ہیں انوار میں ان کے کمال ظہور کی وجہ سے، اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کتاب مبین ہیں اس حیثیت سے کہ آپ جمیع اسرار کے جامع اور احکام و احوال و اخبار کے مظہر ہیں، یعنی آپ کتاب بھی آپ ہیں اور حضور پاک ہی نور ہیں۔ یہ کتنی خوبصورت بات علامہ علی قاری فرماتے ہیں کہ کتاب سے مراد اور نور سے مراد دونوں سے ذات مصطفیٰ ہے، کیونکہ آپ ہی نور ہدایت بھی ہیں اور آپ ہی وہ شخصیت ہیں کہ جس کے اندر تمام راز الہی، تمام اسرار الہی موجود ہیں، تمام احکام، تمام خبریں یہ آپ ہی کے ذریعے بیان ہوتی ہیں، تو آپ کو کتاب مبین بھی کہا جا سکتا ہے۔ بلکہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نور ہونا بیان فرمایا، چنانچہ حضرت امام بخاری اور امام مسلم کے استاد حضرت امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا؟ تو ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اے جابر، وہ تیرے نبی کا نور ہے جسے اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یقیناً بشر بھی ہیں، آپ بشر بھی ہیں اعلیٰ درجے کے اور آپ نور بھی ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الى النور باذنہ ویہدیہم الى صراط مستقیم۔ ترجمہ، اللہ اس کے ذریعے اسے سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی مرضی کا تابع ہو جائے، اور انہیں اپنے حکم سے تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں قرآن کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ پاک قرآن کے ذریعے اسے ہدایت عطا فرماتا ہے جو اللہ پاک کی مرضی کے تابع ہو جاتا ہے اور جو اپنے تمام اعمال اللہ پاک کی خوشنودی میں لگا دیتا ہے، تو اللہ پاک اسے کفر و شرک اور گناہوں کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان اور اعمال صالحہ کے نور میں داخل فرما دیتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ بہی سے مراد یعنی اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، اس میں جو ضمیر ہے اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہے۔ اس اعتبار سے مطلب یہ ہوگا کہ اللہ پاک حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور یہ بات بھی قطعاً درست ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح بن مریم ہے۔ تم فرما دو، اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرما لے تو کون ہے جو اللہ سے بچانے کی طاقت رکھتا ہے؟ اور آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نجران کے عیسائیوں نے یہ بات کہی ہے، اور نصرانیوں کے فرقہ یعقوبیہ اور ملکانیہ کا یہی مذہب ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بتاتے ہیں، کیونکہ وہ حلول کے قائل ہیں، اور ان کا یہ باطل عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں حلول کیا ہوا ہے، یعنی اللہ پاک ان کے جسم میں ہے، معاذ اللہ، جیسے پھول میں خوشبو اور آگ میں گرمی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ پاک یقیناً اس سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم کفر دیا اور اس کے بعد ان کے مذہب کا فساد بیان فرمایا۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ ہونے کی کئی طرح سے تردید فرمائی ہے، اور فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو موت آ سکتی ہے، اور جسے موت آ سکتی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور جس میں یہ صفات ہوں وہ بھی اللہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک تمام آسمانی اور زمینی چیزوں کا مالک ہے، اور ہر چیز رب کا بندہ ہے۔ اگر کسی میں اللہ نے حلول کیا ہوتا، کسی چیز میں اللہ تعالیٰ معاذ اللہ گھس گیا ہوتا، تو وہ اللہ کا بندہ نہ ہوتا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. اسی طرح اللہ پاک خود سے خالق ہے، اسے کسی نے یہ صلاحیت نہیں دی. اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی الوہیت ہوتی تو آپ بھی خود سے خالق ہوتے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے. جیسے کہ آپ قرآن میں کئی مقامات پر دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مردوں کو زندہ کرتے تھے، اس میں فرماتے کہ میں اللہ کی اجازت اور حکم سے زندہ کرتا ہوں. تو اگر آپ خدا ہوتے تو یہ بات نہ ہوتی، وہ خود سے خالق ہوتے. تو پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں، اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ خدا ہے معاذ اللہ یہ باطل ہے، اور قرآن نے اس کے جوابات دیے. اللہ پاک قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.